لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين ابي القاسم محمد اللهم صل على وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 1442 ہجری 1442 ہجرا کے ایام ازا کے چھٹے عشرے یہ امام بارگاہ ہے علی رضا شارجہ میں ایام ازا کا آخری عشرہ ہے اس عشرے کی آج نویں مجلس ہے تاریخ 28 سفر کی ہے لیکن چونکہ آج دوپہر کے وقت بھی وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مجلس ہو چکی ہے اس لیے یہ مجلس نمی مجلس قرار پا رہی ہے اور جیسا کہ آج میں نے ابھی چند گھنٹے پہلے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دو معصومین سے نسبت رکھنے والی یہ تاریخ ہے ایک مجلس میں کسی انداز سے بھی دونوں کا حق ادا نہیں ہو پا سکتا تو میں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا بیان آج ہی 28 سفر کی رات کی مجلس میں آئے گا جو یہ مجلس ہے لیکن اصل موضوع تو بہرحال ہمارا وہی ہے معلم کتاب و حکمت کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والی اور اس حوالے سے دوپہر کی مجلس میں ایک جملہ بالکل شروع میں یہ آ گیا تھا کہ آج 28 سفر وفات رسول خدا کی تاریخ ہے اور ایک روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت کی تاریخ ہے اور ایک روایت ہے کہ جو 7 سفر کو آپ حضرات نے اسی امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں منائی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ امام حسن معلم کتاب و حکمت کے عنوان میں پیغمبر اسلام سے بہت قریب نظر آتے ہیں باقی معصومین کے مقابلے میں یہ لفظ بھی میں نے غلط کہا کہ ہر امام معصوم کی یہی ذمہ داری لیکن ایک خاص روایت جو ہمارے یہاں آئی ہے اگر یہ بہت معتبر روایت نہیں ہے بہت اتھینٹک روایت نہیں ہے اور اس روایت پر ہمیں بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ روایت ہے اور اس روایت کا اصل جو مقصد ہے وہ تو بالکل اپنی جگہ واضح پیغام ہے اور اتھینٹک پیغام ہے لیکن اس سے ایک اور ضمنی جو مطلب ہمارے سامنے آ رہا ہے یا اس روایت کا ایک اور جو سپلیمنٹری انٹرپریٹیشن ہو سکتا اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اس پر ہمیں امفیسائز نہیں کرنا ہے لیکن پھر بھی تذکرہ کر دوں. کل رات کی مجلس میں کل رات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا وہ مشہور جملہ میں نے نقل کیا ہے کہ جس جملے پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پوری ایک کتاب لکھ دی سر و شہادت ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ہر فضیلت پیغمبر کے پاس ہے لیکن شہادت والی فضیلت پروردگار نے پیغمبر کو ان کے دو بیٹوں کے ذریعے سے عطا کی. کہا پیغمبر کی شہادت اگر ہو جاتی تو شاید دشمنان اسلام کے سامنے یہ اسلام کی ایک کمزوری ہوتی. میں پوری کتاب کا خلاصہ بھی بیان نہیں کر رہا اور جتنا خلاصہ بیان کر رہا ہوں وہ بھی الفاظ ان کے نہیں الفاظ میرے ہیں لیکن کیونکہ بہت مشہور یہ کتاب بھی ہے ہمارے ممبروں سے ذکر بھی ہوتا ہے تو آپ تو بات پہلے سے جانتے ہیں کل رات کی مجلس میں دہرا دیا تو اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ فضیلت شہادت براہ راست پیغمبر کو دینا اسلام کی کمزوری کا سبب بنتا تو پیغمبر کو شہادت کی فضیلت براہ راست نہیں دی لیکن یہ فضیلت بھی عطا کرنا ضروری ہے تو بیٹوں کے ذریعے سے ملی ہے اور جو کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں کہ ایک بیٹے کو ایک قسم عطا کی دوسرے بیٹے کو دوسرے قسم. یہ ہے سر و شہادت ہے سر معنی راز سیکرٹ شہادت ہے میں نے دو شہادت کتاب کا ٹائٹل جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ دو شہادتوں کا سیکرٹ دو شہادتوں کا راز. اچھا یہ جو بات کہی انہوں نے یہ ایک اور حوالے سے ایک حدیث میں بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بعض صفات کی تقسیم کر دی کہ میری یہ صفت میرے بیٹے حسن کو ملی ہے یہ صفت میرے بیٹے حسین کو. ہم کو معلوم ہے کہ حسن اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کچھ حسن کے پاس ہے وہ سب حسین کے پاس ہے, جو حسین کے پاس ہے وہ سب حسن کے پاس ہے. مگر ظاہری اعتبار سے دنیا کے سامنے ہر معصوم کی ایک خاص صفت آتی ہے. اب آج کی رات ایک روایت کے مطابق ہمارے آٹھویں امام کی شہادت کی رات بھی بنتی اور ان کا بھی تذکرہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں اشرہ چہلم اور اربعین میں ہو چکا ہے 17th of Safar. لیکن پھر بھی یہ آج کی رات بھی خاصی اہم رات ہے تو آٹھویں امام کا ذکر بالکل نہ کیا جائے دل نہیں مانتا ہے. آج ممکن نہیں ہے تو آنے والی رات کو میں ذکر کروں گا مگر آٹھویں امام کا لقب اگر رضا جن سے اللہ راضی یا رضا کے اور بھی معنی ہے کہ زمین و آسمان کے مخلوقات پر راضی یا جو ایک عام مسلمانوں کے پاس رضا کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان ان کے اوپر آ کے راضی ہو گئے تھے جب مامون نے ان کو خلیفہ بنایا. گھر کے معصومین نے اس معنی کا انکار کیا لیکن رضا. اب یہ ہر امام سے اللہ راضی بلکہ مولا نے تو بستر رسالت پر سو کر اللہ کی رضا خرید لی پھر بھی رقب آٹھویں امام کا بنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 11 امام رضا نہیں. اب یہ تو بہت مشہور ہماری مجلس میں بیان کیا جانے والا اصول ہے تو جو حسن کے پاس ہے وہ حسین کے پاس ہے لیکن پیغمبر نے دنیا کے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ حسن کی کیا خصوصیت دنیا کے سامنے آنے والی ہے حسین کی کیا خصوصیت سامنے آنے والی ہے. ایک یہ حدیث اور ایک وہ حدیث جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی اور شروع میں عرض کیا کہ وہ حدیث کا جو ایک مطلب ہے وہ تو بالکل ثابت ہے لیکن ایک اور سپلیمنٹری اس کا انٹرپریٹیشن ہو سکتا اور وہ حدیث یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام پیغمبر اسلام کے اوپر کے جسم سے مشابہ تھے اور آقا حسین پیغمبر کے نچلے جسم سے مشابہ تھے، شباہت، جسمانی شباہت، فضائل کی شباہت، خصوصیات کی شباہت، صفات کی شباہت، وہ حدیثیں تو چل ہی رہی، لیکن جسمانی خصوصیات میں کہا کہ آدھا جسم حسن اور آدھا جسم حسین، حسین رشادتین، ایک شہادت پیغمبر کو ملنا ہے، آدھی یہاں سے ملی آدھی وہاں سے، پیغمبر کا جسم آدھا حسن سے آدھا حسین سے، اور پھر اس آدھے آدھے میں کہا کہ اوپر کا جسم حسن مصطفیٰ کو ملا شباہت میں اور نچلا جسم حسین. اچھا، اس کا جو اصل مقصد جس حدیث کا ہے وہ تو بالکل واضح، کہ دونوں شہزادوں کو ایک ایسا جہاد کرنا تھا جس میں پیغمبر کے مختلف جہاد کی شبیہ، اس کی کاپی، اس کی پیروی. حسن کا جہاد تھا حکمت والا، حسین کا جہاد بھی حکمت والا، لیکن حسین کے جہاد کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، حسن کے جہاد کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھانا پڑتی. حسن کا جہاد کیا تھا؟ صلح نامے پہ دستخط، دشمن کے ساتھ بیٹھ کر صلح نامے پہ دستخط کر. اور میں ایک جملہ اور میں عرض کر دوں، جب کہ حسن اگر چاہتے تو کچھ ایسے حالات بھی تھے کہ بغیر صلح نامے پہ دستخط کیے ہوئے بھی جہاد کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے تھے، یعنی ظاہری طور پہ یہ لگ رہا تھا. تبھی تو حسن کے ساتھی اتنا بددل ہوئے، فرسٹریٹڈ ہوئے. اب جو اس میں مخلص مومن تھے ان کو معلوم ہے کہ جو امام کہتا ہے، جو امام کرتا ہے، ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، چاہے دل راضی ہو کے راضی نہ ہو. اور جو منافق تھے ان کا نفاق کھل کے آ گیا حسن مصطفیٰ کی مخالفت. اور ان سب کے پاس، یہ جتنے بھی حسن کی صلحوں سے متفق نہیں، سب کے پاس دلیل ایک ہی ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کو دب کر صلح کرنا پڑے. اب یہ والا جہاد جو ہے، یہ پیغمبر کے صلح حدیبیہ سے مشابہ، وہاں بھی یہی کہا گئے کہ بھائی بدر کی لڑائی کے موقع پہ ہم صلح کرتے تو سمجھ میں آتا تھا ہم کم تھے، ہم کمزور تھے. احد کی لڑائی میں بھی سمجھ میں آتا تھا، خندق کو بہت ہی خطرناک مارکہ تھا، سارا عرب ایک طرف، اکیلا مدینہ ایک طرف، لیکن وہاں تو ہم نے جہاد کیا تلوار والا، اور یہاں پہ جب ہم اتنے طاقتور ہیں تو صلح کر رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے مسلمان اس لیے بددل نظر آ رہے ہیں کہ حالات مسلمانوں کے فیور میں ہیں، صلح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیغمبر حکمت. اور قرآن نے پھر ایک مہر تصدیق لگائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ آیت بدر یا احد یا خندق میں نازل نہیں ہوئی، صلح حدیبیہ، ہم نے تمہیں کھلی فتح. وہی حکمت، قرآن نے کہا تمہیں تم ابھی تم کو اس کی حکمت نہیں پتا چل رہی. یہ معلم کتاب بھی ہے، معلم حکمت بھی. چنانچہ جسے وارث حکمت بنایا، اس علی نے کتنے اطمینان کے ساتھ حکم رسول پہ صلح نامہ لکھا. بات تو بہت پھیل رہی ہے، لیکن یہ کچھ آخری مجلس کے لیے ایک دو جملے میں ابھی کہہ گیا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ نانا کی سیرت کا یہ والا پہلو حسن کو ملنے والا، اور کربلا کے میدان میں نکل کے تمام تر سختیوں کا مقابلہ کر کے، اور اس وقت کے جب واقع دشمن سے کوئی میچ نظر نہیں آ رہا، کہاں 72 یا 100 اور کہاں پہ منیمم 30,000، یہ بدر والا منظر، مسلمان کمزور قلیل، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ کا وعدہ تو پورا ہوگا، لیکن فیت قلیل مختصر گروہ ہے، اور بدر کفار مکہ کا فیت کثیر. یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کربلا قلیل اور کثیر گروہ کا مقابلہ جو سورہ بقرہ کے میں آیا پہلے پارے کے آخری پیج پر. تو وہ کربلا کا جہاد بدر کے جہاد کی پیروی ہوئی جو نانا نے وہ جہاد کیا, نواسے نے یہ جہاد کی. اب سولو کی جاتی ہے تحریر کر کے, اور تحریر کی جاتی ہے قلم سے, اور قلم پکڑا جاتا ہے ہاتھ. تو حسن کو ہاتھ میں قلم پکڑ کر نانا کی سیرت کی پیروی کرنا, اور ہاتھ ہوتا ہے اوپر کے جسم. جنگ کی جاتی ہے, جہاد کیا جاتا ہے میدان میں جانے سے, اور جانے کے لیے پیروں کو حرکت دینا پڑتی. تو حسین میدان کربلا میں چل کے گئے, یہ نانا کی پیروی ہوئی بدر کے جہاد. تو آدھا جسم حسن کا نانا سے مشابہ, نانا کا آدھا جسم حسن سے اور آدھا جسم حسین سے, تو اوپری جسم حسن سے ان معنوں میں ہے کہ اوپری جسم میں ہاتھ ہے جو سلحوں کے وقت کام آتا ہے, نچلے جسم میں پاؤں ہیں جو میدان جنگ میں کام آتے ہیں. اس طرح یہ تقسیم ہوئی. یعنی ہر موقع ہر بھی و سل موقع سلمی, تیری جنگ میری جنگ ہے, تیری سلو میری سلو ہے. حسن سلحوں کے وارث بنے ہیں, حسین جہاد کے وارث بنے, ان معنوں میں کہا گیا. لیکن اب آئیے اس کا ایک اور پہلو. وہ اتنا اتھینٹک انٹرپریٹیشن نہیں ہے, لیکن ایک اشارہ ہے تو بتا دوں. اچھا, اب یہ علم ہو کہ حکمت, یہ جب آپ کسی کو منتقل کرتے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا رسول علیم ہے اور حکیم, تو اللہ کی صفت ہے, کہا یہ معلم علم و حکمت. معلم اسے کہتے ہیں کہ جو یہ چیزیں دوسروں پر ٹرانسفر کرتا ہے, دوسروں کو منتقل کرتا ہے. تو علم ہو کہ حکمت, منتقل کرنے کے لیے جتنے ذریعے ابھی تک ہیں وہ سارے کے سارے اوپری جسم میں ہیں. ابھی تک دنیا جو تھی وہ علم اور حکمت دیا کرتی تھی, تحریر کے ذریعے ان کتابیں لکھی گئیں, وہ ہاتھ سے, زبان کے ذریعے. جب تک کہ یہ کاغذ اور قلم اور پرنٹنگ اور یہ سب رواج نہیں تھا, زبان, استاد زبان کے ذریعے درس دیتا ہے, پیغمبر کی حدیثیں, معصومین کی حدیثیں, مولا کے نہج البلاغہ کے خطبات. زبان اوپر کے جسم میں, ہاتھ اوپر کے جسم میں. اب جو کہا جا رہا کہ اگر ہم ڈارون کی تھیوری کو مان بھی لیں, ہم تو نہیں مانتے, مان لیں, تو شاید کچھ عرصے کے بعد انسان کے ہاتھ میں صرف ایک انگلی رہ جائے گی, جس کا کام ہوگا مختلف چیزوں کے بٹن دبانا. آہستہ آہستہ انسان اتنا زیادہ مشینوں پہ جا رہا, اتنے مختلف قسم کی ڈیوائسیز ہیں, گیجٹ ہیں, کیا لفظ کہیں, کہ اب آپ کو اپنے پورے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ کی سوا ساری انگلیوں کی ضرورت نہیں, وہ ایک انگلی کافی ہے جو ہر کام بٹن دبا کے کرے گی, ریموٹ کا بٹن مسئلہ. اس میں علم و حکمت بھی آ جائے گا, وہ بھی بہرحال اوپر کے جسم میں ہے. یا یہ کہ شاید دنیا اتنی ترقی کر جائے کہ یہ ہاتھ اور زبان بھی ختم, خالی یا آنکھوں کی حرکت سے علم اور حکمت منتقل ہو. جو چیزیں میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس میں میں بولتا ہوں تو مجھے ذرا شرمندگی بھی ہوتی, اس مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں جو مجھ سے زیادہ ہی چیزیں جانتا. لیکن جو کہا گیا کہ مثلا پچھلے 100 سال کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ, بیچارہ معذور تھا, ویل چیئر پر, ہاتھ پاؤں تو اس کے حرکت نہیں کرتے تھے, اسپیشل اس کے لیے کمپیوٹر بنایا گیا جو اس کی آنکھ کی پتلیوں سے حرکت کرتا ہے. اب انہیں زبان کی ضرورت ہے, نہ ہاتھ کی ضرورت ہے, آنکھ کی پتلیاں. اور ابھی بھی ریٹینا کے ذریعے سے کتنی ڈیوائسز آپریشنل ہو جاتی ہیں. اب یہ بھی جسم کے اوپر کے حصے میں, اور اگلا مرحلہ جو آ رہا ہے وہ خالی دماغ کے خیالات کی مدد سے آپ لائٹ آن کریں گے, لائٹ آف کریں گے, ٹیلی فون چلائیں گے, دنیا کے ہر کام کریں گے جس میں علم و حکمت کی منتقلی ہوئی. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے سائنس فکشن لکھنے والوں پر یا سائنس پہ تحقیق کرنے والوں پہ. خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر ہے معلم کتاب و حکمت, اور علم اور کتاب اور حکمت کا علم, علم ہے نا, اور علم جن جن چیزوں سے منتقل ہو سکتا ہے ایک انسانی بدن, جو جو اعضاء اللہ نے علم منتقل کرنے کے لیے رکھے ہیں وہ سب کے سب اوپر کے جسم میں. تو حسن مشتبہ, حدیث آئی ہے کہ اوپر کا جسے مشابہ ہے وہ صلح اور جنگ کے حوالے سے, مگر ضمناً یہ پیغام بھی آ گیا کہ علم و حکمت کی تعلیم دینے کے پیغمبر اسلام نے جتنے طریقے اختیار کیے وہ سب حسن مشتبہ کے پاس ہے. اور یہی وجہ کہ امام حسن کے فضائل میں ہر بار ان کا علم آتا, امام حسن کا علم بہت ہی زیادہ روایتوں میں ہائی لائٹ ہوا. اگر آقا حسین کی آپ توہین نہ سمجھیں, کبھی کبھی مجھ کو لگتا ہے کہ توہین نہ ہو رہی, تو آقا حسین کا علم حسن سے کم نہیں ہے, مگر اتنا نمایاں ہو کے نہیں آ رہا ہے. ایک روایت ہے حبابہ والبیہ کی, وہ خاتون جس نے مولا سے وہ حدیث سنی کہ جس میں داڑھی منڈوانے کا عذاب بتایا گیا, اور وہ مچھلی جو حرام ہے اس کے حرام ہونے کی وجہ بتائی گئی, اور پھر مولا سے اس نے ایک معجزہ ایسا مانگا جس کے لیے مولا نے یہ کہہ دی کہ تین دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ معجزات جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں, کہ قرآن معجزہ خالدہ, لیکن حبابہ نے وہ معجزہ مانگا جس کے لیے معصوم نے کم از کم یہ ارشاد فرمایا کہ یہ معجزہ میری اولاد بھی تمہیں منتقل کرے گی, اور جو یہ معجزہ ریپیٹ کر سکے وہی میرا وارث ہے. تو وہ آٹھویں امام تک زندہ رہی ہے, اور بہت مشہور واقعہ, اور آٹھویں امام تک ہر امام نے وہ معجزہ اس کو منتقل کیا. تو بہت مشہور روایت ہے, اتنا بھی میں نے پڑھ دیا تو شاید آپ کے ساتھ زیادتی کی, لیکن جب یہ امام حسین علیہ السلام سے معجزہ مانگنے گئی تھی کہ جو آپ کے بزرگوں کا معجزہ ہے آپ بھی امام ہیں, لیکن مولا نے کہا یہی تھا جو میرا جیسا معجزہ دکھائے گا وہی میرا جانشین ہوگا, اس لیے میں آپ کے پاس آئی. تو وہی وہ ایک سوال و جواب کی محفل تھی مسجد الحرام اور خانہ کعبہ میں, اور خود کہہ رہی ہے کہ کتنے تیزی سے میں نے امام حسن کو, امام حسین علیہ السلام کو سوال کا جواب, سوالات کا جواب دیتے سنا. تو علم میں کوئی کمی نہیں, لیکن جو زیادہ ابھر کے ہمارے سامنے علم آ رہا اور وہ ہے امام حسن معلم کتاب و حکمت. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو, جو ہمارے ہاں خطابت کا ایک بہت ہی مشہور نقطہ, سب سے پہلے سرکار شمس العلماء مرحوم علامہ سبتی حسن صاحب آل اللہ مقامہ نے پڑھا تھا, اور وہ یہ ہے کہ پروردگار, دیکھیں پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کوئی خاص جو موضوع ہے اس سے ہٹ کر بھی میں تھوڑا بہت دائیں بائیں جاتا ہوں سیرت رسول ہی کے مختلف پہلو واضح کرنا. پیغمبر اسلام اور مولا کائنات مساوی تو نہیں, اگر کوئی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مساوات ہے ایک گروہ, اس سے ہمارا تعلق نہیں. انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام. نہج البلاغہ میں خطبہ قاصیہ پڑھ لیں, خود میرا مولا بتاتا ہے کس طرح میں رسول کو فالو کرنے والا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کو, اور صرف یہ جملہ نہیں اور تفصیل. تو اب رسول بڑے ہیں, علی رسول سے ایک درجہ چھوٹے. یہ لفظ علی کے لیے کہنا کتنا مشکل ہے, آسمان کو اب آپ دیکھیں کبھی تو وہاں ایک سورج آپ کو نظر آئے گا, ایک چاند نظر آئے گا. سورج بڑا ہے, چاند چھوٹا ہے. تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ رسول بڑے تو بڑی چیز بڑے کو ملے, چھوٹی چیز چھوٹے کو ملے. ہمارے گھروں میں جب اولاد میں کوئی چیز ہمیں تقسیم کرنا ہوتی تو یہی طریقہ کار ہوتا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کو چاند سورج کا معجزہ دیا جاتا اور علی کو چاند کا معجزہ، الٹا ہوا. رسول کو چاند کا معجزہ دیا کہ رسول کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہوا، اور علی کو سورج کا معجزہ ملا کہ علی کے اشارے پہ ڈوبتا ہوا سورج نکل کے آیا. اور ہمیں تو پتا کہ یہ دونوں معجزے رسول بھی دکھا سکتے ہیں اور یہ دونوں معجزے علی بھی دکھا سکتے ہیں، مگر پروردگار نے کچھ نظام ایسا بنایا کہ بڑے کو ملا چھوٹا معجزہ، اور جو اس کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا اسے ملا بڑا معجزہ. تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی کہ چونکہ رسول کی ذات اتنی اختلافی نہیں بنائی جائے گی مسلمانوں میں، اور علی کی ذات اختلافی بنائی جائے گی، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پہلے سے آلریڈی روشنی اور لائٹ موجود ہو وہاں پہ آپ کو چھوٹی لائٹ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں بہت زیادہ اندھیرا ہو وہاں پہ آپ کو زیادہ بڑی لائٹ جلانا پڑتی ہے. تو رسول کی ذات کے حوالے سے چونکہ کم از کم مسلمان کافی چیزوں پہ متفق ہیں، اتنا پریشان نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ چھوٹا نور دیا گیا کہ وہ آلریڈی مسلمانوں کے پاس وہ چیز روشن، اور علی کی ذات کے بارے میں جو کہ اتنا اندھیرا پھیلایا جائے گا گمراہی کا، نفاق کا، ناسبیت کا، اتنا اندھیرا، تو وہاں پہ دیا بڑا نور. تو اب یہ جو ایک ذاکری کا نقطہ ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی سورج والا معجزہ دکھایا، پہلی بار جو سورج پلٹا تو وہ علی کے لیے پلٹا مگر اشارہ رسول کا تھا، اب بعد میں تو خود میرے مولا نے بھی سورج کو پلٹایا، اور جو دونوں معجزے رسول نے دکھا دی، گویا اپنے حبیب کی یہ بات اتنی پسند آئی اللہ کو، کہا کہ تم نے تو بطور مثال کہا ہے، لیکن جو بات تم بطور مثال کہو گے وہ ہم تمہارے لیے حقیقت بنا دیں گے. کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ، ایک مومن کا، جب ایک صحیح مومن ہو، رتبہ کتنا بلند ہے، اس کا حق کتنا بڑا ہوتا، سامنے ایک درخت تھا، پیغمبر نے کہا کہ اگر مومن اس درخت کو اشارہ کرے تو وہ چل کے اس کے پاس آ جائے. پیغمبر اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، وہ درخت اپنی جگہ سے چل کے آنے لگا. اب پیغمبر کو کہنا پڑا کہ المحل وہیں رک جا، میں تجھے بلا نہیں رہا ہوں، میں تو بطور مثال تیرا تذکرہ کر رہا ہوں. آج بھی جنت المالا کے سامنے مکے میں وہ مسجد موجود ہے کہ جہاں پہ یہ درخت تھا، جہاں پیغمبر نے سوال کا جواب دیا، لیکن وہ سوال کا جواب پیغمبر کی زبان پہ لفظ آ گیا، درخت کو اشارہ کرے تو درخت واقعاً چلنے لگا، چاہے پیغمبر بطور مثال کہہ رہے ہیں، عظمت رسالت کو سمجھو. انا رفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تمہیں بہت بلند کیا. تو اب ایک جملہ پیغمبر کا بطور مثال تھا، لیکن پیغمبر کی زبان پہ بطور مثال بھی کوئی چیز آ جائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ زبان ہے جس سے جو نکلتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وہی کہتی ہے، محمد وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چچا ابو طالب کو یہی جواب دیا تھا نا، جب کفار مکہ کی کمپلین ابو طالب کے پاس ہوئی، کفار مکہ کمپلین لے کے گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ان کو تو ابو طالب نے ڈانٹ کے بھگا دیا، لیکن پیغمبر سے گفتگو. وہ جملہ اس میں بہت اہم ہے، وہ میری تقریر کا موضوع بننے والا ہے. کون سی تقریر؟ آج کی تقریر کا جو میرے حساب سے ابھی شروع نہیں ہوئی، یہ تو تمہید چل رہی ہے، لیکن تمہید میں جو کہ فضائل رسول آ رہے ہیں اس لیے میں بہت مزے مزے سے پڑھ رہا ہوں. یہ بتیجے، مجھ پر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالو. یہ ابو طالب گھبرا نہیں رہے، ابو طالب پیغمبر کی زبان پہ جملہ لانا چاہتے ہیں جو اس کے جواب میں. اور پیغمبر نے کہا، چچا اگر یہ قریش مکہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ، آفر آئی تھی نا، عورت چاہیے، عرب کی بہترین عورت جس کی جانب اشارہ کرو تمہاری شادی کرا، حکومت چاہیے آج ہی تمہارے سر پہ مکے کی سرداری کا تاج سجا دے، دولت چاہیے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے جتنی دولت تم کو. اور پیغمبر کا جواب تھا اگر میرے ہاتھ ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی جو پیغام حق و تبلیغ ہے میں اس سے نہیں رکوں گا. ہم آپ ذرا ذرا سی بات پہ کمپرومائز کر دیں گے، ایک چھوٹا سا جاب، تھوڑا سا بزنس کا نقصان، ذرا کسی دوست سے اختلاف نہ ہونے کا. کتنے ایسے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں دوستوں کی وجہ سے. مولانا آپ کو کیا پتا دوستی کسے کہتے، نہیں چاہیے ایسی دوستی اللہ کو رسول. پیغمبر سے پوچھا گیا مومن کی سب سے اہم کوالٹی کیا، اسی سلسلہ مجالس میں اس سے پہلے شیعہ علی کی پہچان، مومن کی پہچان، علامت مومن، زیارت اربعین والی حدیث، آسمان پر علی کے شیعہ کا نور، وہ حدیث، مختلف چیزیں آئی نا، اس میں الفاظ کیا تھا، شیعہ کی پہچان، مومن کی پہچان. یہاں ہے اہم ترین کوالٹی مومن کی کیا، وہاں سائنس سے سائن، سائن الگ چیز ہوتی ہے، کوالٹی الگ چیز. اور کوالٹی میں بھی اہم ترین کوالٹی پیغمبر نے کہا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ للہ، کسی سے بھی محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، کسی سے اگر تمہاری دشمنی ہو تو صرف اللہ کے. وہ ہمارا پیسہ کھا گیا تو ہم دشمن، اس نے ہماری برائی کر دی تو ہم دشمن، ہمارے باپ کا اس سے اختلاف ہو گیا تو ہم دشمن، اس نے ہماری ایگو کو نقصان پہنچا دیا تو ہم دشمن، یہ ہم سے بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے تو ہمارا دوست، یہ ہماری بڑی خدمت کرتا ہے تو ہمارا دوست. اب وہ شرابی ہو، جواری ہو، کبابی ہو، گانے کی محفلیں سجائے، مکس گیدرنگ کرے، ہمیں بلائے، بہرحال ہمارا دوست ہے. مولانا کیا کرے، دوستی ہے، جانا پڑے. پیغمبر نے کہا کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے اگر دشمنی ہو تو وہ اللہ کے لیے. یہ ہے مومن کی بیسٹ کوالٹی، اللہ کے معاملے میں نو کمپرومائز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی شمشیر برہنا لیے ہوئے ہر ایک کی گردن کاٹتا پھرے، علم نہیں، حکمت، حکمت. پیغمبر عجیب عجیب طریقے سے ہمیں حکمت سمجھا رہے ہیں. جنگ حنین، غزوہ حنین سیرت رسول کا بہت اہم غزوہ، ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میں تھوڑا اپنے موضوع سے بظاہر ہٹا ہوا ہوں تو وہ ہٹاوا بھی نہیں ہو، چونکہ یہ پیغمبر کی تاریخیں ہیں. اتنا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم ان تاریخوں میں اتنا تو ذکر رسول کروں. جنگ حنین، مال غنیمت کی تقسیم، پیغمبر نے کسی کو مال غنیمت دی. جنگ حنین میں مال غنیمت مسلمانوں کو برابر نہیں ملا، اس کی بھی بہت ساری مصلحتیں، اور خود جنگ حنین اپنی جگہ ایک بہت 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 اہم جگہ. ہمارے ہاں زیارت عاشورہ کا جو لوجک و فلسفہ ہے وہ جنگ حنین، بہت اہم. تو ایک آدمی کو اس کی ایکسپیکٹیشن سے کم مال غنیمت ملی. اچھا صرف ایک جملہ کہتی ہوں، جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی، تو فتح مکہ کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی اسلام میں آ گئے تھے جو دل سے مسلمان تھے ہی نہیں، اب ہر قسم کا مجمع جمع ہو گیا لشکر اسلام، اس کو اس کی ایکسپیکٹیشن سے کم ملا. اور وہ پیغمبر کو بھی برا بھلا کہنے لگا، فاؤل لینگویج، ایبیوزنگ، توہین رسالت، اور بہت ساری ایسی باتیں. مسلمان مکہ بھی فتح کر چکے ہیں. کل میں نے کہا تھا کہ خندق کی لڑائی کے بعد مکے کے کافروں میں تو پھر کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مدینے پہ حملہ کرتے خندق کے بعد، لیکن فتح مکہ کے بعد تو سارا عرب سرنڈر کر گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب دو دو چار چار چھ چھ آدمی مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اب تم لوگوں کو دیکھو گا کہ فوج فوج، گروہ در گروہ، بڑے بڑے گروہ گروپ آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اب کوئی مسلمانوں کو چیلنج کرنے والا نہیں رہا، اور اس وقت وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو ہر مسلمان غصے میں آ گئے، جو مخلص تھے وہ بھی، انہیں نمبر بنانا تھے وہ بھی، یا رسول اللہ ابھی حکم دی، ابھی ہم اسے کیفر کردار کو پہنچاتے ہیں، علم کیا ہے، حکمت کیا، حکمت، پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، یعنی اقتا لسانہ، جا کے اس کی زبان کو کاٹ، اب ہر آدمی تڑپ رہا تھا، جب آج ایسے لوگ ہیں جنہیں مزہ آتا ہے اگر دوسروں کو سزا ملے، بڑے خوش ہوتے، اور وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی جائے، تو کبھی کسی دشمن اسلام کے خلاف تو کچھ نہ کر سکے، چلو آج ہم اتنے سپیریئر ہیں تو ہمیں موقع مل جائے گا، پیغمبر نے کہا یا علی تم جا کے اختا لسان ہو اس کی زبان پر، اب میرا مولا زبان کاٹنے چلا، یہ دیکھیے علم کیا چیز ہوتی ہے، حکمت کیا چیز، علم تو یہ ہے کہ ہم نے کہا زبان کاٹ دو تو بس خنجر لے کے جائیں گے زبان کاٹ دیں گے، حکمت یہ نہیں، حکمت یہ مولا کہے، اور جتنا اس کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ اس کو دولت دے رہے ہیں، مال غنیمت، مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ خاص پیغمبر کا حق ہوتا ہے، جس کو چاہے دے، جتنا چاہے دے، ایک جملہ میں وہ کہہ رہا ہوں جس پر آج کی مجلس مجھے پڑھنا تھی، بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید نہیں پڑھ پاؤں گا یا صرف شروع کروں، جیسے ہر آدمی کو اپنے مال ایک تہائی وصیت کرنے کا حق، آپ کو یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ کہہ جائیں کہ میں مر جاؤں تو میرے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو کچھ نہ دے، یہ حق ہی نہیں آپ، یہ حق ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے مال کا ایک تہائی جو ہے میری اس اولاد کو زیادہ دینا اس کے حق سے، تو دوسروں کا حق کم ہو، تو دوسرے کون، وہ آپ کی اولاد ہی ہے، تو یہ ہر آدمی کو اللہ نے ایک حق دیا ہے اپنے مال پر مرنے کے بعد، تمہارے غنیمت میں پیغمبر کا ایک حق ہے، وہ جس کو دل چاہے دے دیں، اس پہ کسی کو بولنے کا اختیار نہیں، یا رسول اللہ سب کو برابر ملے، جو مسلمانوں کا مال ہے اس میں سب کو برابر ملے گا، جو میرا اختیار وہ میری مرضی ہے، جس کو چاہے دوں، تو اس میں سے یہ سمجھ، بہت سی باتیں مجھے کہنے کا کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دینا پڑتی، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو وہیں دور ہو جائے، پیغمبر نے کہا اختا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دی، مولا نے جا کے جتنا وہ مانگ رہا تھا اس سے بڑھ کے اس کو دے دی، بڑا خوش خوش، اب پیغمبر کا قصیدہ پڑھتے ہوئے چلا گیا، علم اگر آپ کے پاس ہو تو آپ نے ڈکشنری کھولی، اقتا اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے، ٹکٹ، لسان اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے، کہ زبان، ٹنگ، ہو اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے، ہز، تو ترجمہ بنا پورے جملے کا کہ کٹ ہز ٹنگ، یہ علم، اور حکمت کیا، زبان کاٹنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ خنجر سے زبان کاٹ دو، اس کی زبان اس طرح سے بند کر دو کہ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولے، زبان ہو اور زبان سے پیغمبر کی شان میں گستاخی بند ہو جائے، زکات میں زکات تقسیم ہوتی ہے سورہ توبہ کی آیت ہے، کوئی مجتہد کی توضیع المسائل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، جبکہ وہ بھی بڑی قابل احترام ہے، لیکن بعض لوگ جو الرجک ہوتے ہیں نا، وہ ایک لفظ ہے مؤلفت القلوب، جن کے دلوں کو کھینچنا، ان کو زکات دی جائے، یہ ہے نا کہ جس کو آپ زکات دیں گے اس کا بارہ امامی شیعہ ہونا ضروری ہے، لیکن مؤلفت القلوب تو کافر بھی ہو سکتا ہے، تو بات یہ ہے کہ سارے اسلام کے مسئلے حکمت، حکمت علم کہہ رہا ہے ٹو کٹ ہز لینگویج، ہز ٹنگ، خنجر، حکمت کہہ رہی ہے کہ نہیں اس طرح سے اس کو دے دو کہ کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو اور اس کی زبان بھی بند ہو، اور یہ رسول حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں، اور علی ہی جانتے ہیں کہ حکمت پر کس طرح عمل ہوگا، یہ آخری مجلس کے لیے کچھ دو چار جملے میں، ان دو مجالس میں ہم آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں نا، کچھ تیاری کچھ تبھی، زبان کاٹ دو اس کو اتنا دے، اچھا یہاں پہ بڑا نمایاں فرق آ جاتا ہے مومن میں اور غیر مومن، غیر مومن برائی کر رہا ہے اس کو کچھ دو گے تو اس کی زبان پہ تعریف آئی، اور مومن کسے کہتے ہیں، ایک حبشی غلام نے چوری، اور مولا کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، مجھ سے چوری کا گناہ ہو گیا ہے، مجھے اسلام کی سزا دی. وہ سزا ایسی ہے کہ جن کو یہ سزا کبھی ضرورت بھی نہ پڑے وہ بھی یہ سزا ہے کہ جن کو یہ سزا کبھی ضرورت بھی نہ پڑے وہ بھی یہ سزا سن کے کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ تو بڑی خطرناک سزا ہے، ہاتھ کاٹوں گا. تو خود جو ایک اسلامی طریقہ ہے کہ اگر کوئی گواہ کے ساتھ پکڑا جائے تو سزا دو، کوئی گواہ نہ ہو اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو فوراً سزا نہ دو. وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں مسائل کی. تو مولا نے کہا کہ شاید لا علمی میں یہ گناہ ہو گیا. نہیں مولا، میں جانتا تھا، شاید تو اس وقت اتنا مجبور تھا، تیری جان جا رہی تھی. جب کوئی آدمی کی جان جا رہی ہو، مر رہا ہو، تو زندگی بچانے کی حد تک غذا کو چوری کرنے کی اجازت ہے. تفصیلات میں نہیں مولا، جتنے بھی ایکسکیوز ہو سکتے تھے مولا نے بتایا. اس نے کہا کہ نہیں مولا، یہ میں اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا، مجھے تو پتا ہے حقیقت کیا، جان بوجھ کے گناہ کیا، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے. مولا نے اس کا ہاتھ کاٹا، اور جب ہاتھ کاٹا تو وہ مسجد سے نکلا، اور اسی مسجد میں ایک منافق بیٹھا تھا، وہ بھی اس کو دیکھ کے باہر نکلا، اور ذرا راستہ بدل کے گھوم کے اس کے سامنے آیا اور ایسا شو کرنے لگا یہ پریٹینڈ کے جیسے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. اے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، یہ ظلم تم پر کس نے کیا؟ اب دیکھیے بازار کوفہ میں کھڑے ہو کے حبشی غلام کا قصیدہ پڑھنا مولا، پھر ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو امیر المومنین ہے، قاتل المشرکین ہے، قائد الغر المہجرین ہے، سیف اللہ المسلول ہے، زوج بطول ہے، جس کے لیے سورج پڑھنا، جو مظہر العجائب والغرائب ہے، جو اسد اللہ الغالب ہے، اور 68 مولا کے فضائل بیان کرتا جا رہا اور ہر ایک کے ساتھ کہتا ہے پتا یمینی، اس نے میرا ہاتھ کاٹا. یہاں پہ اس کا منہ پیسوں سے بھرو گے تو اس کی زبان رکے، اور وہاں پر اس کا ہاتھ کٹے گا تو وہ علی کے فضائل بیان کرے گا. لوگوں نے جا کے مسجد کوفہ میں اطلاع دی، مولا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ تو بازار کوفہ میں بھرے مجمع میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، اور اس بات پہ پڑھ رہا ہے فضائل کہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا. کیا جملہ کہہ دیا امام حسن مشتبہ، بیٹا حسن علی کا بیان کا نسبت، جاؤ اپنے چچا کو لے کے آؤ جس کا تعلق ملک حبشہ سے، ام نے کل اسود حسن مصطفیٰ، سیرت رسول حسن مصطفیٰ، اور امام حسن اس کو لے کے آتے ہیں. علی نے صرف ایک سوال کیا، میں نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تو میری اتنی تعریف کر رہا؟ کہا کہ مولا، ہاتھ کاٹ کر آپ نے میرے اوپر احسان عظیم کیا، آپ نے مجھے جنت کے قابل بنا دیا، آپ نے مجھے پاک و پاکیزہ کر دیا، اب میں میدان قیامت میں بڑے آرام سے جا سکتا ہوں. اگر ہاتھ نہ کٹا ہوتا، چوری کا گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوتا، تو کتنے مرحلہ عذاب سے گزر کے پھر مجھے جنت ملتی. آپ تو احسان کرنے والے ہیں. یا مومن کو اتنا بتا دو کہ بے نمازی کی یہ سزا ہے، تو میں تو مانتا ہوں. جوانی میں تو میں نے بہت یہ باتیں سنی، ہاں ہاں یہ عذاب ہے یہ آپ کے لیے. بولا نا یہ آپ کے لیے، آپ کہہ رہے نا تو یہ آپ کے اوپر عذاب آئے، ہم پر نہیں آئے. ہم دھلے دھلائے پاک پاکیزہ آئے کثیر، گویا ہمارے لیے بھی آئی ہے، ہم کوئی بھی گناہ کر. اب تو خیر میرا بڑھاپا آ گیا ہے تو میں نے عذاب پڑھنا ہی بند کر دیا، ورنہ ابھی بھی یہ جملے سنے تو دیکھیں کتنا فرق ہے. مومن ہے، عذاب تو بات کی چیز ہے، دنیا میں اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، وہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا. ایک ہوتا ہے کہ علی کی محبت کی وجہ سے کوئی اور آپ کا ہاتھ کاٹے، نہیں علی نے ہاتھ کاٹا اور اس کے دل میں علی کے خلاف ملال تو چھوڑے، احسان مندی کا جذبہ ہے، یہ احسان کر رہے علی میرے اوپر. یہ ہے علی کے شیعہ کی کوالٹی. وہ جو مجلس میں باتیں آئی تھی، وہ ہے علی کے شیعہ کی پہچان، سائنس. اب وہ بار بار چل رہی تھی کہ پیغمبر نے کہا کہ زبان کاٹو، تو عام مسلمان تو سمجھے زبان خنجر سے کٹے، حکمت میں رسول کا شاگرد خاص، رسول معلم کتاب و حکمت ہے نا، تو رسول کا خاص شاگرد جس نے رسول سے حکمت حاصل کی وہ علی. میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، दो हदीसें आप सुनते हैं, जहन में रखिएगा, इसी पर बेस करके आखिरी मजलिस पढ़ने का इरादा। पहली हदीस अली कहते हैं, रसूल ने इल्म इस तरह से मुझे भराया है जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता। रसूल ने एक बाब इल्म का सिखाया, मैंने उससे हजार बाब हासिल किए। शागिर्द वो बता रहा कि हिकमत मुझसे आके सीख, मैं बताऊंगा। रसूल का कलाम हिकमत तो अब, पैगंबर का कलाम भी मौजज़ा होता है अपनी जगह, उसको समझना एक मरहला होता है, लेकिन अल्लाह को अपने हबीब की यादा इतनी पसंद है कि उसने बतौर मिसाल भी अगर कहा कि है चचा, अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज रखते और एक हाथ पे चांद रखते तब भी मैं अपने पैगाम हक से रुकूंगा नहीं। तबलीग, जो बात तबलीग की हो रही थी, लेकिन फिलहाल जो बात हुई, बतौर मिसाल कहा था ना रसूल ने कि अगर एक हाथ पे चांद एक हाथ पे सूरज रख दे, किसके हाथ पे चांद और सूरज आता, बतौर मिसाल कहा था। लेकिन अल्लाह को अपना हबीब इतना पसंद आया ये जुमला, कहा क्या है हबीब, अब देख वाकान तेरे एक हाथ के इशारे से सूरज पड़ने का, तेरे एक हाथ के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो, जो जबान पे आ गया चाहे वो बतौर मिसाल आया हो, यह अजमत रिसाल है। दुनिया कहती है कि काश अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और अल्लाह कहता है वाला सौ फयुक्ति का रब का ले कर, आए हबीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू अपने रब से राजी होगा। लेकिन वही बात कि ये पैगंबर की वो खसूसियत कि बतौर मिसाल की जबान पे कोई चीज आ गई, दरा चलने लगा, सूरज पलटने लगा, चांद दो टुकड़े होने लगा, जबकि हर जगह पैगंबर ने बतौर मिसाल कहा, लेकिन पैगंबर की जबान पे बतौर मिसाल भी फर्जन भी कोई चीज आए अल्लाह पूरा करता है। तो ये खसूसियत उसमें भी आई जो रसूल का जुज है, रसूल का टुकड़ा है। अगर फातिमा ने कह दिया कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास गए हैं तो चाहे रिजवान जन्नत भी आएगा तो वो अपने आप को रिजवान कह के तारुफ नहीं कराएगा, वो अपने आप को खयातुल हसनैन कह के तारुफ कराएगा। फातिमा की जबान पे जो लफ्ज आ गए वही खसूसियत है जो बाप से बेटी में आ रही, और बाप और बेटी के रिश्ते की वजह से नहीं आ रही है, क्योंकि बेटी जुज है रिसालत का, वो अल्लाह का हबीब। उसके इल्म के हवाले से बात नहीं हो रही थी, ये बात हो रही थी कि मौला अली को भी मौजूदा मिला, रसूल को कम रोशनी वाला मौजूदा मिला, अली को ज्यादा रोशनी वाला। असल बात तो यहां से चली, क्योंकि रसूल के ऊपर इतनी रोशनी की जरूरत नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं डाला गया था जाते रिसालत पर जितना अली की जात पे डाला गया। यही हसनैन का मसला, हुसैन और हसन में कोई फर्क नहीं, लेकिन जो हसन को ज्यादा नऊज़ु बिल्लाह बदनाम किया जाएगा और वो सारे इल्जाम तो तोहमतें लगाई जाएंगी जिससे हसन की इमामत मशकूक हो जाए, हुसैन में सिवाय चंद इंतहाई मुतासिब लोगों के कोई एतराज नहीं करेगा, हुसैन हमेशा मुसलमानों के रोल मॉडल रहेंगे। इसे पैगंबर पर भी एतराज करने वालों ने एतराज किए, बात ये नहीं है कि एतराज किसी में ना किया तो हो भी नहीं सकता। आप भी कभी ये ख्याल ना करें, मौलाना बस ये बहुत दुख होता है कि हम दीन पे अमल करते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं, भाई उनको अमल नहीं करना है ना कर, हमारा साथ नहीं देना है ना दे, मजाक तो ना उड़ा। ये कंप्लेन एक बार हजरत मूसा ने खुद अल्लाह से कर दी थी, अल्लाह से कर दी। मूसा को तो कौम भी जरा जरा सख्त किस्म की मिली थी, कोई तूर पे तो जाते हैं, कल बात हो रही थी कि जिब्राइल वही लेके आते, लेकिन मूसा का एक ऐसा कि अल्लाह डायरेक्ट भी उनको वही देता है वो दरख्त के जरिए, जाते हैं मुसलसल। तो जब वहां जाते हैं जो बातचीत है वो होती है, उसके बाद फिर अल्लाह अक्सर मूसा से मुख्तलिफ सवाल भी करता है। आज पूछ लिया कि मूसा तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी है, कोई तमन्ना कोई दुआ, पता नहीं खुदा सब कुछ तूने दे रखा, लेकिन बस एक ख्वाहिश है कि मैं दीन की बात करता हूं, मैं हक की बात करता हूं, मैं सही बात करता हूं। लोगों को नहीं मानना है ना मान, ہر نبی کے قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں، لیکن اتنا الزام، اتنی تہمتیں، اتنے غلط قسم کے ایلیگیشنز، کوئی نہیں ماننا ہے نہ مانا. ہمارے یہاں بھی بہت، یہ میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی برابر کی کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے مہاراجے کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، وہ اپنے راستے میں گئے، کہا ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں نہیں بھی مانتے اور الٹا پھر اتنی مذمت اور برائی اور خرابیاں اس میں نکالتے. یہ اپنے اپنے مرجے کے اندر، یہ لوگ گوتم بدھ کو نہیں مانتے لیکن کچھ بولتے بھی نہیں گوتم بدھ کے معاملے. یہ لوگ دوسرے مذاہب کے مسلک پیشواؤں کو نہیں مانتے لیکن کچھ بولتے بھی نہیں. اپنے نائب امام کو مانتے بھی نہیں اور پھر اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا خدا بندہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ نہیں ماننا ہے، نہ مان تو مت تو نہ لگائے، الزام تو نہ لگائے، برا بھلا تو نہ کہیں. خدا نے کہا موسیٰ تم تو وہ بات مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی روا نہیں رکھی. لوگ مجھے بھی نہیں مانتے لیکن خالی یہ نہیں کہ نہیں مانتے ہیں، پھر ایسی ایسی بری باتیں میرے بارے میں کہتے ہیں، تو اس سے تو کوئی محفوظ نہیں. لیکن بات یہ ہو رہی کہ بہرحال مولا کے مقابلے میں رسول پر اعتراضات کہو اور امام حسن کے مقابلے میں امام حسین پہ اعتراضات کہو، بلکہ امام حسین کا کربلا کا جہاد واقعا مسلمانوں کو رول ماڈل بنا دیا. میرے پاس وقت ہوتا اور حالات ہوتے تو میں بتاتا کہ 1400 سال میں کتنے لوگوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام پر بھی تہمتیں اور الزام لگے، لیکن سب فیل ہو. آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، کوئی ایک دو آدمی نہیں تھے، مسلسل. اور آج بھی عالم اسلام کے دل میں حسین کی عزت ہے، احترام ہے، حسن کے بارے میں لوگ ذرا سے شک ہے. اس لیے حسن کے علم کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ امامت کی پہلی کوالٹی علم ہوتا. جگہ جگہ حسن کو سامنے پیش کیا جا رہا. 28 سفر کی تاریخ 2 معصوموں کی تھی، میں نے کوشش کی کہ میرا اصل موضوع بھلے ایک جگہ رک جائے، اگرچہ حکمت کے بارے میں کئی میں نے اشارے کیے، لیکن بہرحال موضوع چاہے ایک جگہ رک جائے، آج کی حد تک ان 2 معصومین کا پورا بھرپور تذکرہ میں کروں کہ میرے دل کو ذرا اطمینان ہو جائے کہ آقا حسن میں نے کچھ صحیح لیکن آپ کا حق ادا کیا، اور اللہ کے رسول آپ کے خطاکار بندے نے تھوڑا سا ہی لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کی. تو اب تو تقریر اختتام پہ پہنچ رہی ہے، تو یہ سن لیجیے کہ حسن مشکل دیکھیے بچپنے سے لے کے امامت شروع ہونے کو، بھائی امامت شروع ہونے کے بعد تو مسئلہ بدل گیا. اب تو حسن کے فضائل حسن خود بتائیں تو وہ تو دنیا کہے گی تو وہ تو اپنے فضائل خود بتا رہے. تو امامت شروع ہونے کو حسن کے فضائل سامنے آ رہے ہیں. اب وہ روایت آقا حسین کے بارے میں کیوں نہیں ہے، آقا حسن کے بارے میں کیوں، جبکہ دونوں اس روایت میں ساتھی ہیں برابر، اور دونوں کی عمر میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. کہا جائے بڑا ہے چھوٹا ہے، بڑے چھوٹے ہیں، لیکن جسے اردو میں کہتے ہیں نعوذ باللہ اوپر تلے کے بھائی، ایک سال کا بھی فرق نہیں. رمضان میں حسن پیدا ہوا، 11 مہینے کے بعد شعبان میں حسین پیدا ہوا. لیکن روایت حسن کے بارے میں آئی، مشہور روایت، کہ جب روزانہ مسجد النبوی سے نانا کا خطبہ سن کے آتے ہیں، خالی حسن نہیں جاتے خطبہ سننے، حسین بھی جاتے ہیں، فاطمہ حسن کو بٹھا لیتی اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آج میرے بابا نے مسجد میں کیا کہا تھا. بہت مشہور روایت، آپ منظرہ رمضان کو ولادت میں بھی سنتے ہیں اور 7 سفر کی شہادت کی مجلس میں بھی، اور حسن پورا خطبہ سناتے، پورا خطبہ، جس سے پتا چل رہا ہے کہ نانا کا علم ایک زیرو زبر و پیش ایک قومے اور پولیس کام کے بغیر حسن کے پاس موجود. جبکہ ہمارے یہاں جو الٹا ہوتا، ہمارے یہاں اس طرح کا 2 بھائی جائیں گے تو چھوٹے بھائی سے پوچھا جائے گا تم نے کیا سنا، کیونکہ بڑا بھائی تو خیر بڑا عمر میں بڑا ہے، اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو زیادہ سمجھا ہوگا اس کے مقابلے میں، اس سے پوچھو یہ ذرا چھوٹا ہے شاید سمجھ میں نہ آئے، وہاں پہ الٹا ہوگا. کیونکہ حسن کو ہائی لائٹ کر، حسن کے فضائل کو، حسن کے علم، حسن کی اس کوالٹی کو کہ نانا سے سب کچھ ایز اٹ از لے رہے ہیں. ये रिवायत आगा हसन के बारे में, आगा हुसैन के बारे में नहीं, कि दो साल के थे तो उम्मे ऐमन ने घबरा के शहजादी से कहा, शहजादी अरे ऐसा लग रहा है कि मेरे आका हसन पर, दो साल के मेरे अंडर टू ईयर कोई मुसीबत आई है, शायद मर गए हैं। काफी देर से मैं देख रहा हूं जरा सी हरकत नहीं है जिस्म में। शहजादी ने आके देखा, मुस्कुराई, कहा मेरा बेटा हसन आसमान पर लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा। ये 50 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, नाना और बाबा की सारी तरबियत के बाद का जुमला नहीं है, अभी दुनिया में, अभी दुनिया में आए, लोहे महफूज का मुताले, जितना हसन करते हैं उतना ही हुसैन करते हैं, फजीलत हसन के नाम से आ रही। मस्जिद नबवी में अल्लाह का रसूल बैठा और गोद में एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन, और एक शख्स आता है लेकिन इतना आने वाला ग्रेसफुल है कि सारी मस्जिद उसको नहीं जानती है लेकिन उसके एहतराम में खड़ी हो गई, एक तरह से सब खामोश। वो आया रसूल के पास, कहा या रसूल अल्लाह आज कुछ मसले आपसे पूछना। पैगंबर ने कहा आज मुझसे ना पूछो, मेरे इस बेटे से पूछो, कह के इशारा हसन की तरफ। और उस 80 साल के बूढ़े ने भी अजब कमाल किया, 3 साल के बच्चे से, 4 साल के बच्चे से पूरे संजीदगी के साथ मसले पूछने लगे। आप किसी मर्जे के पास जाए, वो अपने 2 साल के बच्चे को आगे कर दे तो आप इसे समझेंगे कि एक मर्जे ने आपके साथ एक मजाक किया, आपको खुशी भी होगी, एक बेतकल्लुफी। मेरे बच्चे से आप उसी तरह बात करेंगे लेकिन यहां नहीं, इतना ही सीरियस बात। सवाल मुकम्मल में उठ के जाने लगे, पैगंबर ने कहा कि जा तो रहे हो, ये बताओ जवाब मिल गए, मुतमईन होके जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बड़े के एहतराम में खामोश। कहा या रसूल अल्लाह इतना मुतमईन होके जा रहा हूं जितना आपसे मुतमईन होके जाता हूं। चले गए, लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह ये थे कौन? कहा ये खिज्र नबी थे, जो अक्सर मेरे पास आके सवाल का जवाब पूछा करते थे, लेकिन वो इतना ही थे। आज मजमे में बुलाया इसीलिए गया कि हसन मुस्तफा का तारुफ कराएगा, और खिज्र नबी का ये इत्मीनान, और खिज्र कोई मामूली नबी नहीं है, जिनका शागिर्द मूसा को जिनका शागिर्द बनाया गया, साहिब शरीयत नबी है मूसा, साहिब किताब नबी है मूसा। मूसा खुद अपनी कौम के लिए मौलने में किताब है। ये हसन को हाईलाइट किया जाए, हुसैन के फजाइल भी आ रहे हैं लेकिन इल्म के एतबार से हसन को हर जगह आगे किया जा रहा है। वो जो एक हज करने वाले, हज के लिए जाने वाले ने दौरान हज शुतुरमुर्ग के अंडे भून के खा लिए और मसला पूछने मौला के पास आए, अली ने खुद भी जवाब नहीं दिया, हसन के जरिए जवाब दिलवाया, और फिर उस जवाब पे अली ने एतराज भी किया ताकि हसन का इल्म और खोल के आ जाए, और हसन का जवाब आया तो अली इतना मुस्कुराए कि वो मतलब दंदान मुबारक नजर आने लगे। आखिर इहराम जब आदमी पहनता है बहुत सी चीजें हराम हो जाती है, जिनमें अहम तरीन चीज शिकार, और शिकार में उसके अंडे भी, और इसने अंडे खा लिए, जितने अंडे खाए हैं उतनी ऊटनियां हामिला कर, मतलब 15 अंडे खाए तो 15 ऊटनी हामला करके ये 15 बच्चे खाने का बा भिजवा, 15 अंडे यानी उसके उस अंडे से बच्चे निकलते। जवाब दे दिया तो मौला ने एतराज किया कि बेटा अब ये 15 ऊटनी अगर हमला कराएगा मसल, हो सकता है 2-4 ऊटनिया प्रेग्नेंट हो और वो बच्चे पैदा ना हो, हम गिर भी तो जाते हैं ना, अंडे तो 15 खाए, बच्चे 11 भिजवाए, 11 ही पैदा हुए, 4 तो मर गए। तो कहा बाबा इस तरह अंडे जो 15 खाए तो 15 के 15 अंडों से बच्चे नहीं निकलते, कुछ अंडे खराब भी तो निकल जाते हैं। मौला इतना मुस्कुरा, खुशी का आलम, लेकिन हसन का तारुफ, एतराज भी अली ने खुद किया कि शायद कोई और हिम्मत ना करे, अली के होते हुए अली के बेटे पे एतराज। वो जो एक कसाई खून आलू छुरी हाथ में लेकर जिससे बकरा जबा किया, पेशाब करने गार में गया और वहां एक लाशा मिल गया और लोगों ने पकड़ लिया कि यही कातिल है, मौला ने मुकदमे का फैसला किससे कराया? हसन मुस्तफा से कराया। वो जो कैसर रोम का एक कासिद आया, नहीं कैसर रोम का कासिद तो हाकिम शाम के पास गया, और हाकिम शाम ने उसके पास तो सवालात का जवाब था नहीं, कैसर रोम ने कहा ना ये सवालात हमारे यहां किताब में लिखे कि जो इसका जवाब देगा वही नबी का जानशीन होगा, तुम अपने आप को जानशीन रसूल कहते हो जवाब दो। और उसने एक आदमी को भेद बदल के कूफे भिजवाया। मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, ये रिवायत के मजे 15 रमजान को होते हैं, जब मौलाई मजमा, जब मजमा विलायत के मूड में बैठा। आज तो मसाइब के माहौल में आप रिवायत नहीं पढ़ रहा, खुलासा पढ़ रहा। और जब उसने आके सवाल किए, या अली आप सलूनी कहते, मेरे सवालों का जवाब दे, मौलाना का जवाब मिलेगा, लेकिन ये बता दो तुम्हारे सवाल हैं। और फिर कुछ उससे बहस करने के बाद इकरार करवा ली और कहा ये भी बता रहा हूं कि जवाब तुम्हें दिया जा रहा और तुम्हारा हाकिम ये जवाब भिजवाएगा कैसर रोम को, लेकिन वो भी कोई बेवकूफ नहीं है, फिर भी वो तुम्हारे हाकिम को जानशीन रसूल नहीं मानेगा। हाँ हसन बेटा, तुम इसके सवाल का जवाब दो। सारे वाकयात में हसन, और यहां भी वही तरीका था जो आमतौर पर कम पढ़ा जाता है, लेकिन वो जुमला है कुछ रिवायतों में। यासन मुश्तबा ने कहा, वो तो इस पे हैरान था कि या अबुल हसन आपने मुझे पहचाना कैसे, मैं तो अपना अंदाज बदल के आया, लिबास बदल के आया, लहजा बदल के आया, शामी लहजा अलग है, कूफी लहजा अलग है, शामी लिबास अलग है, कूफी लिबास अलग है। अली के पास तो लोग आते हैं हर किस्म के लहजे और लिबास में, कोई किसको रोक टोक तो आए, मगर ये जान बूझ के अपने आप को कूफे वाला जाहिर करने के लिए। और अली ने फौरन कह दिया, तू कौन है, मुझे तेरी सारी हकीकत पता, बेटा हसन तुम बता। अब एक तो आम वाकई है, लेकिन ये बास किताबों में ये है कि हसन मुस्तफा ने कहा, अभी ठहर जा, मैं तुझे ये भी बताता हूं कि तू क्या सवाल लेकर आया है, और फिर मैं उसका जवाब भी देता हूं। पहला सवाल तुझसे ये पूछा गया है कि आपको बातिल में कितना फासला है, जवाब ये। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से 7 जानवर है। तीसरा सवाल ये है कि 10 सख्त चीजें क्या। सवाल भी अली पढ़ते, हसन पढ़ते जाते हैं, जवाब भी हसन देते जाते। चकरा के कह रहा था कि अय हसन मुश्तबा, जो कुछ कसर आपके बाबा ने छोड़ी थी वो आपने पूरी कर दी। मेरे बाप ने किस तरह मुझे पहचान लिया सैकड़ों के मजमे में, अब किस तरह आपने मेरे दिल के अंदर के मौजूद सवालों को बता दी। ये हसन मुश्तबा हाईलाइट किए जा रहे, उम्मत के सामने पेश किए जा रहे। पता है कि सबसे ज्यादा इतराज इसी हसन मुश्तबा पे होना। वो वाकया भी हसन मुस्तफा का ही तो है ना। एक बार कैसर रोम ने कहा कि भाई मुसलमान मेरे बॉर्डर पर, उनमें आपस में लड़ाइयां हो रही है कूफे शाम, मैं देखना चाहता हूं इनमें हक पर कौन है, बातिल पे कौन है। एक खत भेजा उसने हाकिम शाम को, एक खत भेजा हाकिम कूफा, हाकिम कूफा मौला था, कहा कि अपना एक एक नुमाइंदा भेजिए जो आपके केस को पेश करे। ये तबलीग का जरिया होता, ये किसी के पास अपने मामले को तय कराने अली नहीं जा रहे, तबलीग कर दिया। वहां से यजीद भेजा गए और यहां से अली ने हसन मुस्तफा का इंतखाब किया और कैसर रोम के दरबार में गए। दरबार में दोनों शहजादे का, एक हकीकी शहजादा, एक जिसे दुनिया वालों ने बना दिया, कैसर रोम आए। तरीका है सारे लोग खड़े होकर आगे सिजदे में गिरे। यजीद समेत हसन मुस्तफा ने कहा, गैर खुदा को सिजदा जायज। मैं बात मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि 1 घंटा तो आज भी पता नहीं कैसे पूरा होगा और मैं थका हुआ भी आज खासा था, लेकिन ये जिक्र हसन मुश्तबा की ताकत। एक मरतबा बात मुख्तसर, क्योंकि ये रिवायत भी आजकल मशहूर हो गई, पहले कम पढ़ी जाती थी। कहा कि भाई मुझे ज्यादा तफसील में नहीं जाना है, मेरे खजाने में कुछ खास तस्वीरें हैं और उनमें भी ये लिखा, तस्वीरों को वही पहचानेगा जो खुद या नबी होगा या वसीय नबी होगा, कि लाओ तस्वीरें, लाओ तस्वीरें मंगवाई। 5-6 तस्वीरें जो यजीद के सामने रख दी, आपके सामने कोई साहब लाके अल्बम रख दिया, आपके मुझे क्या पता है किसकी तस्वीर है। कुछ अता पता बताइए कि कौन सा खानदान है, कौन लोग हैं, तो मैं जरा अंदाजा करूं। यजीद ने कहा, मुझे क्या पता। उसने एक मरतबा इमाम हसन से कहा, कैसर रोम बादशाह रोम। एक मरतबा कहता है कि क्या आप बता सकेगा, क्यों नहीं बता सकते। हसन से ही पूछना ही बेकार, तो सब पैदा ही हसन के सामने हुए, इनकी तो खिलकत ही हसन के सामने हुई, सारी कायनात ही हसन के सामने बनी। पहली तस्वीर देखी, कहा ये हमारे तुम्हारे सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये हजरत नूह की तस्वीर, ये हजरत इब्राहिम नबी की तस्वीर, ये शुएब नबी की तस्वीर, ये हजरत यहया नबी की तस्वीर, एक एक नबी की तस्वीर, नबी का नाम बताते जाते। اور آخری تصویر دیکھی تو نام نہیں بتایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. قیصر روم نے کہا کہ آپ یہ تصویر نہیں پہچان سکے اس لیے رو رہے. کہا نہیں, یہ تو میرے جد پیغمبر اسلام کی تصویر ہے, نانا کو یاد کر کے رو رہا. قیصر روم نے کہا کہ مجھے کچھ سوال جواب نہیں کرنا, ہو گیا فیصلہ حق پر کون ہے باطل پہ کون ہے ان دونوں میں سے. لیکن سوال میرا جو تھا وہ کچھ اور تھا کہ ہر جگہ حسن مصطفیٰ ہی بھیجے جا رہے ہیں. اچھا بھائی, جو فضیلت کی حدیثیں ہیں وہاں پہ آپ کو دونوں برابر نظر آئیں گے. جوانان جنت کے سردار دونوں کو قرار دیا گیا. اور بھی جو پیغمبر کے زمانے کے واقعات ہیں کہ خطبے کے درمیان خطبہ توڑ کے دونوں گود میں لیا تو دونوں کو لیا, سجدے میں حسین آئے. لیکن جہاں علم کی بات آ رہی ہے, علم حسن مصطفیٰ, کیونکہ پیغمبر خود معلم ہے. میرا عنوان یاد رکھیے گا, چاہے میں عنوان پہ پورا نہ رہا ہوں لیکن آخر میں تو جملہ ٹانک دیا میں, پیغمبر ہے معلم علم, اور علم کے حوالے سے حسن مصطفیٰ کا تعارف حسین مظلوم سے زیادہ کروایا گیا. نعوذ باللہ, آقا حسین کی توہین کی جسارت نہیں کر رہا ہوں, سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن موضوع کے تحت رہتے ہوئے کہ حسن اور پیغمبر, اور یہ بھی یاد رکھیے آخری بات, حالات کے تحت اس کو میں کھل کے نہیں کہہ سکا تھا اور نہ کہہ سکتا ہوں, حسن مصطفیٰ صلح نامے پہ دستخط کرنے کے بعد ہر سال کم سے کم ایک مرتبہ ملک شام جاتے ہیں, اور کبھی اس سے زیادہ. اور جب بھی ملک شام جاتے ہیں, کبھی حاکم شام کبھی اس کا ایڈوائزر, کوشش کرتے ہیں کہ آقا حسن کو غصہ دلایا جائے اور کچھ اس انداز سے بات کی جائے کہ حسن مصطفیٰ کی پرسنالٹی پبلک میں ڈیمیج ہو. اب بہت زیادہ وقت گزر گیا, آج ایک گھنٹہ اور چھ منٹ, اور مسائل بھی ابھی پڑھنا ہے تو بات کو میں پڑھا نہیں رہا. جب بھی جاتے ہیں اعتراضات تو نہیں, ٹونٹنگ, تان و تشنی, کبھی علی حسن کے بابا کا تذکرہ, اور ہمیشہ حسن اسی بھرے مجمع میں جو سارے مخالفوں کا مجمع, ایسا خطبہ دیتے ہیں. بلکہ پہلی مرتبہ کا تو واقعہ یہی ہے کہ حاکم شام کا ایڈوائزر نے کہا کہ آج ہم حسن سے چھیڑ چھاڑ کریں گے اور کچھ اعتراضات کریں گے. حسن تو بولنے ہی نہیں جانتے, کیونکہ جب تک علی زندہ تھے تو ممبر کوفہ پہ تو علی ہی جاتے تھے, ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا, ان کو تو تقریر کرنا ہی نہیں آتی. شام کا مجمع دیکھے گا, یہ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں, کہے گا واہ ہم اس کو لیڈر کیسے مانے. لیکن وہ جو اس نے امام اذان سے ایک سوال کیا اور امام نے جو اس کا جواب دیا, تو یاد رکھیے کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ شام میں حسن مصطفیٰ بول رہے ہیں, ایسا لگ رہا تھا ممبر کوفہ پہ خطیب نہج البلاغہ سلونی کا دعوے دار باب مدینہ تولین علی ابن ابی طالب بول رہا, ساری مسجد کے اندر سناٹا شام. اور حاکم کو بعد میں کہنا پڑا کہ آج تو تم نے مجھے پھنسوا ہی دیا, بجائے حسن کی توہین کہ آج تو شامیوں کے دل پہ حسن کا ایسا سکہ جم گیا. اور ہر سال یہی ہوتا. یہ کتاب احتجاج تمرسی کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر بھی وہ اپلوڈ ہے, آپ جا کے اگر کتاب نہیں آ سکتی آپ کے پاس, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. جلد دوم سیکنڈ والیوم کے شروع میں حسن مصطفیٰ کے خطبات دیکھیے جو شام میں تھے, دنگ رہ گئے. کافی حد تک شام میں اہل بیت کا ایک انٹروڈکشن حسن مصطفیٰ نے پہنچا دیا تھا, اور زینب و سجاد نے اس کو مکمل. آج جمعہ کا دن, دل چاہتا ہے کہ آج نماز جمعہ کی مناسبت سے مسائل پڑھے گا, اور چونکہ اس پورے عشرے میں اب تک مجھے آقا سجاد کے مسائل پڑھنے کا موقع مل ہی نہ سکتا, اور اب گنجائش بھی نہیں ہے. کل تو میں اپنے آدمی امام کے ہی مسائل پڑھوں, اور پرسوں جو آخری مجلس ہے وہ ایام اعضا کی آخری مجلس ہے, تو اس کے اپنے مسائل مخصوص ہوتے. یہ دربار شام زینب کے خطبات آپ نے سنے، ایک مجلس میں میں نے فضہ والا واقعہ جناب زینب کے مسائل بیان کیے تھے دربار شام، مگر اس دربار شام میں پہلے خطبات جنہوں نے دربار شام کو ہلا کے رکھ دیا وہ حسن مجتبیٰ کے تھے. اسی میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شامی جتنا سنتا آ رہا تھا حسن کے خلاف، جب حسن کی یہ شان دیکھی اس سے برداشت نہیں، اور پھر امام حسن نے اس سے کہا کہ عورت ہو کے مردوں میں کیوں بیٹھی یا کیوں بیٹھی، وہ بن گیا. اور زیادہ حسن کی فضیلت سامنے آئی، گھبرا کے گھر گیا، اس کی بیوی روتی بھی آئی اور حسن نے مشتبہ کے قدموں میں گر کے معافی مانگی تو وہیں پہ اس کی حالت بن گئی. سب اسی دربار شام کا واقعہ جس دربار شام میں بعد میں اہل بیت کو گرفتار کر کے لایا. وہ حسن کا جہاد تھا، حسن کا جہاد کربلا کے جہاد کا پیش خیمہ ہے. تھوڑی تیاری کرا دی حسن نے شام میں، اہل بیت کا ایک ہلکا سا تعارف پہنچا دیا ہے، مکمل کیا زینب کے خطبات نے، مکمل کیا سکینہ کے ماتب نے، مکمل کیا سجاد کی مضمون نے. جمعہ کا دن جامع مسجد دمشق، اتنی بڑی مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری، اور یزید کا دل چاہا کہ آج نعوذ باللہ مجمع عام میں لا کے سجاد کو ذلیل کیا ہے، نعوذ باللہ ہی بات. اور بتایا جائے سجاد کو کہ میری طاقت دیکھو، یہ اپنی طاقت بھی دکھانا چاہتا ہے، مرغوب کرنا چاہتا ہے. تبھی کیا تھا، سپاہیوں جاؤ قیدی کو قید خانے سے لاؤ، آج وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا اسی مسجد. مگر کس طرح منگوایا گیا، توق نہیں کاٹا گیا، ہتھ کڑی نہیں کھولی گئی، بیڑی نہیں کاٹی گئی، کیا اسی طرح سے لے کے آؤ. کتنا یقین ہے یزید کو اپنے نمازیوں پر کہ میں ایک نمازی کو لاؤں گا اور اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی اور بیڑی ہوگی اور کہوں گا نماز پڑھو، ایک شامی نہیں بولے گا کہ اے یزید کم از کم نماز کے لیے تو اس کے ہاتھ پاؤں کھول دے. اتنا اسے بھروسہ اور ٹرسٹ ہے اپنے ماننے والوں کو. سجاد کو دکھانا ہے، دیکھو میرے ماننے والے کیسے ہیں، آنکھیں بند کر کے مجھ کو فالو کرنے والے. سجاد پوری عالمی شان کے ساتھ، حسنی شان کے ساتھ، حسینی شجاعت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے، بڑی مسجد. اب نماز سے پہلے خطبہ ہوتا، سجاد کو ممبر کے بعد بٹھایا گیا تاکہ سارا مجمع دیکھے. جتنا قریب ممبر کے آدمی بیٹھتا ہے اتنا مجمع نگاہ ڈالتا، اور خطیب نے جا کے پھر وہ بکواس کرنا شروع کر دی کہ آج مسلمانوں کے امیر کو فتح ہوئی اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، باقی ان نے باقی مارا گیا ہے. ساری باتیں ہتھ کڑی میں ہے، بیڑی میں ہے، گلے میں توق ہے، لیکن وہیں سے ڈانٹ کے کہا کہ اے خطیب، تو نے ایک بندے کو راضی رکھنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا، اور تو نے دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ لیا، تو بے سمجھتا رہے تو کتنا برا سودا تو نے کیا. یہی سے ملتے جملے آپ نے زیارت اربعین میں پڑھا، ان لوگوں نے آخرت کو بیچا بے سمن العوکس، اب بدترین قیمت کے اوپر بیچا. بیچنا بھی ہے تو قیمت تو ایسی لو. یہ سجاد کے جملوں کا مفہوم، بندے کو راضی کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا، دنیا خریدی آخرت بیچ دی، اب کتنا برا سودا تو نے کیا. اب پھر سجاد کھڑے ہوئے ہتھ کڑی اور بیڑی کے وزن کے ساتھ، وہ توق کا ہی وزن کتنا تھا، کمر جھک گئی تھی میرے مظلوم آقا کی، جو علی فاتح خیبر کا بیٹا ہے. یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب مجھے اجازت ہے کہ منبر پہ جا کے میں بھی کچھ کہوں. دیکھیں یزید سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یہ ممبر یزید کا نہیں ہے، یہ ممبر سجاد کا، یہ ممبر یزید کے بزرگوں نے نہیں بنایا، یہ ممبر سجاد کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا. اجازت کیوں مانگی جا رہی، اجازت نہیں مانگی جا رہی، مجمع کو بیدار کیا جا رہا. تو مجمع اٹھے، چنانچہ یہی ہوا کہ یزید تو ذرا سا جواب دینے میں سوچ رہا ہے، مجمع چیخ اٹھا یا یزید ہاں ہم بھی سننا چاہتے ہیں، یہ توق و ہتکڑی اور بیڑی کا قیدی آخر کیا کہنا چاہتا ہے. یعنی اتنا ماحول بدلا کہ یزید مجبور ہو گیا کہ اچھا آپ تشریف لے جائیے ممبر پر، آپ بھی کچھ کہیں. جس مجمع پر پورا بھروسہ اور ٹرسٹ کر کے سجاد کو لے کے آیا تھا، وہی سجاد نے ایک جملے میں مجمع کو بدل دیا اور ممبر پہ، اور کیا خطبہ دیا، تاریخ عالم کے اہم ترین خطبات میں سے خطبہ اس کو سمجھ لی. کہتے ہیں جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اپنا انٹروڈکشن اور تعارف کرا دوں. انا ابن محمد المصطفى، انا ابن خديجة الغراء، انا ابن علي المرتضى، انا ابن بنت نبي محمد مصطفى کا بیٹا، میں خدیجہ طاہرہ کا بیٹا، آج بھی جمعہ ہے، خطبہ بھی جمعہ کے دن دیا جا رہا، میں علی مرتضی کا بیٹا، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جسے بھوکا مارا گیا، پیاسا ذبح کیا گیا، جس کے سر کو پسے گردن سے جدا کیا گیا، جس کے لاشے کو جلتی ریتی میں چھوڑا گیا، جس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا، مسجد میں کوہرام بپا ہوا۔ آپ اگر یہ جملے سن کے رو رہے ہیں تو مجھے تعجب نہیں ہے، یزیدی رو رہے ہیں۔ یزیدی دو ہی بار تو رو ہیں، ایک میدان کربلا میں جب اصغر کا تبسم دیکھا ہے، اور ایک مسجد دمشق میں جب سجاد کا خطبہ سنا۔ یزید گھبرا گیا، بہت اپنے آدمیوں میں بھروسہ کر کے آیا تھا نا، گھبرا گیا بغاوت نہ ہو جائے۔ محسن سے کہا اختا کلام ہو، ارے جلدی سے اس کا کلام کاٹ دے اور اذان دے۔ اذان شروع ہوئی ہے، احترام اذان ہے کہ میرا مولا سجاد خاموش ہو، لیکن جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے ایک بار کہا ہے، اسی مجمع عام میں میرا مولا جھکتا ہے، یزید کو دیکھتا ہے، یزید کی اذان میں تیرے نانا کا تذکرہ ہو رہا کہ میرے نانا کا تذکرہ؟ یہ اذان حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ اب مسجد میں جو نہیں بھی جانتے تھے کہ یہ قیدی ہے کون، کتنے حسین انداز سے تعارف کرایا، یہ تیرے نانا کا نام لیا جا رہا کہ میرے نانا کا نام لیا جا رہا؟ اور بس میری گفتگو ختم ہو، لیکن دو جملے میں ان مسائل کے آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ پہلا جملہ اپنے آپ سے کہتا ہوں، دوسرا جملہ آقا سجاد سے کہتا ہوں۔ مولا میں آپ کی مظلومیت کے قربان، مجھے پتا ہے کہ خطبہ آپ نے کس طرح دیا ہو، میں کوئی بڑا خطیب تو نہیں ہوں، بچہ ہی صحیح خطابت، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب خطیب ممبر پہ جاتا تو خطبہ دینے کے لیے اس کو ہاتھوں کی آزادی چاہیے ہے، ہاتھوں کی حرکت ضروری، پیروں کی آزادی چاہیے ہے، گردن کی آزادی چاہیے، کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، لیکن ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، مسجد دمشق کے اس خطیب پر جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ پڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، سر حرکت نہیں کر سکتا، ہاتھ جنبش نہیں کر سکتے، لیکن اس حالت میں بھی کیسا خطبہ دے رہا۔ مولا ہم ہی جانتے ہیں کتنا بڑا آپ امتحان دے رہے ہیں۔ اور دوسرا جملہ آپ سے تو بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، مولا اگر گستاخی نہ ہو، یہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آپ کا خطبہ مکمل نہ ہو سکا، یزید نے یہ خطبہ کٹوا دیا، لیکن مولا میں آپ کی توہین نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا خطبہ کاٹا تو گیا، مگر کاٹا گیا اذان کے ذریعے، اور ادھر حسین کربلا کے میدان میں جب اصغر کو گود میں لے کے خطبہ دے رہے، اور عمر صاحب کہتا ہے ہر مولا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے، تو وہاں کوئی اذان نہ تھی، وہ تین بھال کا تیر چلا، اصغر کا گلا چھدا، حسین کا خطبہ نامکمل رہا، خون کا فوارہ بلند ہوا، حسین نے چلو میں خون لیا، آسمان قبول نہیں کر رہا، زمین قبول نہیں کر رہی، آسمان راضی نہیں، زمین بھی قبول نہیں کر رہی کہ اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ آخر میں مولا نے اپنے چہرے پہ یہ خون ملا، نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا، تو اسی حالت میں جاؤں گا، نانا دیکھیے آپ کی امت نے آپ کے حسین کے ساتھ کیا۔ جس نانا کے پاس حسین جا کے فریاد کرنا چاہتے ہیں، اسی نانا کی وفات کا آج دن ہوگا۔ خداوندہ تجھے شفیع المذنبین، رسول خدا کا واسطہ اور ان کے مظلوم نواز حسن مصطفیٰ کا واسطہ، اور اس سے بھی زیادہ مظلوم نواز حسین شہید کربلا کا واسطہ، میرے مظلوم آقا سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ کرنا۔ خداوندہ حسین کے اصغر کا واسطہ، صاحبان ایمان کو اولاد کے ارصد میں دکھ اور غم سے محفوظ فرما۔ پروردگار آپ میرے مظلوم امام سجاد، خالی گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہی نہیں ہے، بیمار بھی ہیں، اس بیمار امام کے خطبے کا واسطہ دنیا بھر کے بیماروں کو، خصوصاً کورونا ڈیزیز میں دنیا میں جو جو مبتلا ہے سب کو شفائے کاملہ عطا کرو۔ خداوند سفر عذاب میں بیٹھنے والوں کی ساری حاجت ہے رحمت للعالمین کے تحفے ہیں، ان کی تو پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے تحفے ہیں، حسین مظلوم کے خون معصوم کے تحفے قبول فرما خداوند. یہ سفر عذاب جو بڑی محنت سے بچھائی گئی اور تقریباً آج اس کو مسلسل 60 دن ہونے والے، جنہوں نے اس سفر عذاب کے بچھانے میں، جنہوں نے اس سفر عذاب کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مدد کی ہے، پروردگارہ ان سب کی توفیقات کو میں اضافہ فرما، ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کے مرحومین کو اعلی الین میں بلند درجات عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں قائم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین
پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی